امام غزالی اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ ملتا ہے تو انہوں نے کہنے کو تو ایک فقرہ لکھا ہے لیکن اپنے اساتذہ اور سب کے متعلق لکھا ہے کہ امام غزالی اور یہ سب کوئی جتنا گروہ تھا یہ فلسفے کے پیٹ میں گھس گئے لیکن باہر نہیں نکل سکے تو یہ جو اتنا سخت جملہ انہوں نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ اثر ان لوگوں پر باقی رہ گیا تھا اور پھر جب یہ آئے ابن رشد تو اس سے قطر ہی نہیں چھوڑی اس نے امام غزالی رحمۃ اللہ نے کسی کے صحافت الفلاسفہ فلسفیوں کی گمراہی تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام بھی رکھا کہ تحافت الصحافہ تحافہ گمراہی کی گمراہی یعنی گمراہی جو تھی فلسفیوں کی توڑ پھوڑ اصل تو یہ ہے کہ تباہی بربادی تو انہوں نے لکھا تباہی بربادی کی تباہی بربادی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتاب کا نام زلزلہ کسی نے رکھا تو اس کا جواب جس نے لکھا اس نے لکھا کہ زلزلہ در زلزلہ تو ایسی چیزیں چلتی ہیں مناظرے کے میدان میں بھی لیکن ان لوگوں کا علم بہت زیادہ تھا تو ابن رشد ان کے نمائندے تھے اور ادھر سے جن لوگوں کی عبادتیں ہیں ان میں بہت لوگ ہیں اور ان میں سے بڑی قابل ذکر شخصیت حضرت مجدد الجثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں میں نہیں پڑھا وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ان کے مکتوبات کس کمال کی چیز ہیں اور حضرت نے کن کن علوم پر ان میں بحث کی ہے ایک فقرہ بھی ان کا ایسا ہے کہ اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ایک فقرہ بھی کبھی کوئی بڑا کہہ دیتا ہے تو بچہ نہیں سمجھتا لیکن وہ بڑا جانتا ہے کہ اس ایک فقرے کا کیا مطلب ہے باپ ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کھڑکیاں بند کر دو اب اس کا اتنا کہہ دینا بچے کی سمجھ میں نہیں آتا بچے کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آسمان کی طرف کیوں دیکھا تو موسم دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اب آندھی آئے گی کھڑکیاں کھلی ہیں ہوا آئے گی چیزیں گریں گی شیشے ٹوٹیں گے تو کہتا ہے اس کھڑکی کو بند کر دو اب بچے کو اس سمجھنے کے لیے کہ باپ نے یہ کیوں کہا ہے اس کے پیچھے عقل چاہیے تجربہ چاہیے بہت سی چیزیں چاہیے اب وہ کہے کہ نہیں پہلے مجھے اس کی سمجھ آئے پھر میں کھڑکی بند کروں گا تو پھر ہو چکا کام بس اسی طرح یہ بات لوگ اتنی گہری چیزیں لکھتے ہیں ان میں سے مجدد الفتانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ مکتوبات کہنے میں تو دو جلدیں ہیں لیکن کمال کی چیزیں حضرت نے اس میں لکھی ہیں ہم جہاں کسی مرتبہ پہنچے تھے وہ یہ بات تھی کہ سر مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو الہیات کے بعد میں کہ مقصد اثنا غازبان جو سب سے بڑا مقصد ہے زندگی کا اس کے بارے میں یہ فلسفی جھوٹ بولتے ہیں الہیات مستقل ایک پورا موضوع ہے اور الہیات میں شریعت کے جتنے بھی موضوعات ہیں سب سے پہلی چیز ان میں ترجیحاً عقیدہ ہے اور عقیدہ جو ہے اس کا تعلق علم کلام سے اور اسی کو فقہ اکبر بھی کہتے ہیں اور اگر کسی انسان کو عقیدے کی مباحث نہیں معلوم تو آدمی در حقیقت علماء میں شمار کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلا مدعا یہ تھا کہ لوگوں کے عقیدے درست ہوں اسی لیے فقہ اکبر بھی لکھی اور اسی لیے بصرہ میں کئی سال تک وہ جاتے رہے کیونکہ بصرہ میں عقیدے کے بارے میں اہل بدعت جو تھے ان کے نظریات تھے اور ان کے ساتھ مسلسل ان کے مناظرے جاری رہے جو اس امت کا پہلا دور تھا اس میں علم زیادہ تھا اس لیے علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے عقیدے کی بدعات زیادہ تھی جب عقیدے کی بدعات زیادہ تھی تو اہل سنت والجماعت کے علماء انہی عقائد پر انہی چیزوں پر بحث کرتے تھے کیونکہ ان کے مقابلے میں معتزلہ تھے ان کے مقابلے میں خوارج تھے مرجعہ تھے قدریہ تھے فلاں تھے فلاں تھے یہ طریقے تھے اور امت کے آخری دور میں چونکہ علم رہا نہیں بلکہ اس کی بجائے عملی بدعات کا ظہور ہوا تو اس لیے جب وہ علمی اتنا نہیں رہا تو امت کے جو آخری دور ہے نا پچھلے 200-300 سال کا اس میں عملاً بدعات زیادہ ہو گئیں تو اس لیے عملی طور پر بدعات کے ٹکراؤ میں اہل سنت والجماعت کے علماء آگئے اور وہ پچھلے دور کی بات باقی نہیں رہی کیونکہ وہ زمانہ تھا علمی عروج کا اور اب آہستہ آہستہ علم اٹھ گیا اور جو لے دے کے یہ رہ گئی تھی دین کی باتیں وہ اسی حد تک کہ مزارات سے چلے جاؤ یا نہ جاؤ اس عرس و نظر و نیاز دو یا نہ دو اس چیز پہ مباحث ہوتی رہی اور اس کے بعد اب یہ تیسرا دور شروع ہوا ہے 1990 کے بعد اب تو مطلقاً دین ہی کی طرف لوگوں کا رجحان باقی نہیں رہا مطلقاً دین سے ہی لوگ بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے نہ عقیدے کی بدعت ہے نہ عمل کی بدعت ہے یہی چیزیں جاری رہیں گی تو پھر رونا یہ نہیں رہے گا کہ مغربی تعلیم نے دین سے دور کر دیا ہے کس چیز نے دور کر دیا ہے لوگ کلیتاً دین سے ہٹ جائیں گے جیسے کہ بالعموم آج کل اب انہیں کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ دین کے خلاف کوئی بیان دے دیں دین کے متعلق کوئی بات کہہ دیں یا اسلام کے متعلق کوئی مذاق اڑا دیں نہ کچھ ان کو پتا ہے کہ آگے سے اس کے متعلق اس کے خلاف کوئی بولے گا بھی نہیں تو اب معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ یہ دین میں وہ جو فرقہ واریت اور چیزیں ہوتی تھی جس کی شکایت ہوتی تھی کہ مولوی لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے یا کیا کرتے ہیں اب سرے سے دین میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے اب یہ بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے تو اس لیے سے مجدد الفتحانی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے نا فکرا کہ مقصد اسناد وہ کاذبہ اند اور یہ جھوٹے ہیں اس اعلیٰ ترین مقصد میں تو اعلیٰ ترین مباحث جو تھی وہ عقیدے کی تھی اور عقیدے میں بھی الہیات کی مباحث تھی کہ رسالت کی مباحث تھی الہیات کے ضمن میں ہی کہیں کہیں یہ تقدیر کو بھی بعض علم کلام والے لے آتے ہیں کیونکہ وہ تقدیر کو بھی اللہ کی صفات میں شمار کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح تعالیٰ شانو کی صفات کو بس ایک خاص حد تک سمجھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ سمجھا نہیں جا سکتا اسی طرح تقدیر کو بھی بس ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ انسان کے بس کی بات نہیں اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جنت میں جا کر سب سے پہلا عقدہ جو انسان کا لوگا اور سب سے پہلی چیز جو انسانوں کو سمجھائی جائے گی وہ تقدیر ہے اس کے راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور انسانوں کی عقل اتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ تقدیر کے مسئلے کو جا کر جنت میں سب سے پہلے سمجھیں گے یہ ان کا کشف کہ یہ ان کا اپنا گمان کہ یہ کچھ بھی ہو لیکن ان کا خیال یہ ہے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے تقدیر پہ بہت سے لوگوں نے پوری پوری کتابیں کی ہیں یہ ابن سبیل سینا ہے اس کے شارح ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لیکن ایک جگہ پر پہنچ کے ان لوگوں نے بس قلم رکھ دیا اور کہا اس سے زیادہ تقدیر پہ بات نہیں کی جا سکتی حضرت فرماتے ہیں کہ الہیات خدا کی ذات اور صفات ان چیزوں کو سمجھنا یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے اس لیے یہ جتنے بھی صوفی تھے پچھلے یہ اپنے مریدوں کو خاص طور پر عقیدہ سکھاتے تھے ایسے نہیں ہیں کہ بیعت کر لیا اور اللہ اللہ کرنا سکھا دیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اس سب سے پہلے عقیدے کا مدعے تھے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتاتے تھے کہ خدا کی 8 صفات پر ایمان لانا ضروری ہے علم قدرت ارادہ سما بصر کلام تکوین یہ اللہ کی صفات ہیں اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کی کیا فرق ہے اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور چشتیوں کے حالات میں سب سے زیادہ مستند کتاب سید الاولیاء ہے اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو چشتی حضرات کے حالات بہت مشکل تھا صحیح حالات کو ڈھونڈنا کیونکہ چشتی پہلے ایک ہی چلے آتے تھے مشائخ جشن میں سے یہ تو پھر فیض الدین مسعود شگرگنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلسلے کے مجدد تھے تو ان کی تجدید ایسی زبردست تھی کہ اس کی وجہ سے دو شاخیں آگے کو بن گئیں جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے شاخ چلی ہے یہ چشتی نظامی ہو گئے اور جو چشتیہ سلسلے کی شاخ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ چلی ہے وہ چشتی صابری ہو گئے چشتی صابری جو تھے وہ بہت دھیمے رہے حضرت صابر قجیری رحمت اللہ کے بعد اتنی بڑی بڑی شخصیات نہیں آئیں جتنی غالب شخصیات آئیں ہیں چشتیہ نظامیہ میں. اور یہ چشتیہ نظامیہ چلتے رہے حتیٰ کہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ ان میں آخری نمائع بزرگ تھے. بڑا حلقہ کا فخر الدین نظامی رحمت اللہ علیہ کا اور فخر الدین نظامی دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بادشاہ مرید تھا یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے اپنی شاعری میں بار بار جو حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے. اور ان کے بعد جو سلسلہ زیادہ چلا پھر وہ سیال شریف کی گدی تھی, شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ سے تونسا کی گدی تھی, پھر ان سے آگے گولڑا کا سلسلہ چلا, اور پھر جب ان میں یہ تباہی پھری ہے اس کی وجوہات اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو تین تین سو خلفاء چار چار سو خلفاء جب اتنی کثرت سے خلافتیں بٹنے لگی لوگوں نے کہا یہاں تو بالکل مذاق بنا ہوا ہے, جس آدمی نے دو چار اچھے خواب دیکھ لیے بس خلیفہ ہو گیا. تو سلسلہ چشتیہ نظامیہ اس وجہ سے برباد ہوا. اب جب یہ برباد ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بڑی شخصیات آ گئی. صابریہ میں جو بڑی شخصیات آخری دور میں پیدا ہو گئی وہ تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ میں کمال یہ تھا کہ انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کیا. نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ کے خلیفہ ہوئے, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے انہوں نے نقشبندیہ مجددیہ اور نقشبندیہ بنوریہ دونوں میں انہیں خلافت حاصل دی. اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ مجھے ضرورت ہے ابھی اور کچھ کرنے کی. پھر میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ سے بیٹھ ہوئے. میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ تھا. بس اس کے بعد حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت خلفاء ہوئے, بہت زیادہ, سو سے بھی زیادہ, اس لیے کہ بیعت کا حلقہ بہت بڑا تھا. حاجی صاحب رحمت اللہ کے خلفاء میں کسی کا سلسلہ نہیں چلا سوائے ایک ازمان شیر احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے, وہ سلسلہ چلا. تو یہ سب چشتی صابری ہو گئے. حضرت مجدد المتانی رحمت اللہ علیہ یہ اسی نقشبندیہ سلسلے میں بار بار زور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر. یہ چیز چشتیوں میں بھی تھی. اسی لیے سیر الاولیاء میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لکھا ہے, جب میں پاک پتن پہنچا تو حضرت نے جب مجھ سے چیزیں پوچھی ان میں سے یہ پوچھا کہ عقیدے میں کیا پڑھا اور فقہ میں کیا پڑھا, تو میں نے حضرت کو بتایا. تو فقہ میں نے عرض کیا کہ ہدایہ پڑھی ہے, تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا علم کافی ہے. پھر میں نے حضرت نے پوچھا کہ عقیدے میں سب سے پہلے پوچھا, تو میں نے کہا عقیدے میں یہ چیزیں پڑھی ہیں, تو فرمایا یہ کافی نہیں ہے اور ابو شکور سالمی رحمت اللہ کی کتاب التمجید پڑھنی پڑے گی مجھ سے. تو پھر کتاب التمجید حضرت نے ستن ستن مجھے پڑھائی. اب کتاب التمجید پڑھیں گے تو اس میں الہیات کے پورے ابواب ہیں, رسالت کے ابواب ہیں, تقدیر پر بحث ملتی ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ سے بحث ملتی ہے, وہ ساری عقیدے کی تصحیح کی کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ قرآن یاد کیا ان کا نہیں, اس نے قرآن یاد کرو. قراءت کتنی پڑھی ہے میں نے بتایا, تو فرمایا مجھ سے قراءت پڑھنی پڑے گی اور چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھا ہے. چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ حضرت نے خود مجھے پڑھائے. تو اب ایسا شہر جو اتنی تربیت کر سکتا ہو, حضرت فرماتے ہیں رائےپوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, فرماتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رائےپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہی چھت کے تلے سارے سودے مل جائیں وہ دکانیں اب ختم ہو گئیں, اب تو جہاں سے جو چیز اچھی مل جائے بس لے لو وغیرہ, اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ چیزیں اتنی زیادہ ان لوگوں میں اس لیے تھی کہ وہ خود جامع اور کامل شخصیات تھی. اور پھر مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ کے یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے کہ جو حقیقت میں نقشبندی مشائخ ہیں ان کے ہاں عقیدے پر اور اللہ کی صفات پر بڑا زور ہے, اور وہ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدے کو نہیں جانتا تو وہ آدمی بہت زیادہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے. اب یہ بحث کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ الہیات کا ایک پورا مستقل حصہ ہے. اب آپ عام طور پہ جس چیز کو پوری دنیا میں اچھالا جا رہا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے, اور سعودیہ سے کتابیں چھپ رہی ہیں کہ اطوات الحد للہ عز و جل اللہ کے لئے حدود کا ثابت کرنا خدا عرش سے چھوٹا ہے خدا عرش سے بڑا ہے عرش چھوٹا ہے کہ خدا چھوٹا ہے یہ سب کی سب چیزیں جو اب یہ چھاپ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ان مباحث کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان مباحث کے ذریعے سے الہیات میں خالص وہ مطلق بیان کیا جائے جس زمانے میں ان لوگوں کا ساتھ جو تجسیم کے قائل ان حنبلیوں میں کوئی بھی عیب نہ ہوتا تو دو عیب ان کے قیامت تک دھلنے والے نہیں اس لیے کہ ان میں سے ایک گروہ پورا ان حنبلی فقہا میں ایسا تھا جو اللہ کے لیے جسم کے قائل تھے معاذ اللہ اور وہ برملا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یہ چیزیں نہ پوچھو باقی جو مرضی پوچھو اور دوسری چیز یزید کی حمایت میں جو انہوں نے کتابیں لکھی اور یزید کی حمایت میں بھی اور اسی طرح ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی توہین میں جو کچھ انہوں نے لکھا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ابن جوزی رحمت اللہ جیسے آدمی نے لکھا کہ سمندروں کا پانی بھی تمہارے چہرے کی سیاہی کو نہیں دھو سکتا یہ دو کرتوت تم نے ایسے کیے ہیں حنبلیوں اس لیے اللہ کے بارے میں جسم کا قائل ہونا یہ اب پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ خاص طور پہ جو وہابی علماء ہیں اس مسئلے کو چھیڑے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے اس کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں اور اللہ کی صفات سے حضرت فرماتے ہیں جو سب سے بڑی شریعت کی چیز ہے الہیات اللہ کی صفات اس معاملے میں یہ فلسفی جو ہیں جھوٹے ہیں انہیں کیا پتا یہ کیا چیز ہے وہ مخالف کتاب و سنت اخلاق حکما پر انہا کے سراسر جہل مرکب نصیب شامل اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اپنی عقل سے جو کام لینے والے لوگ ہیں یہ کتاب و سنت کو جھوٹلاتے ہیں کتاب و سنت کے مراد کو نہیں سمجھ سکتے مکمل طور پر جہل مرکب میں مبتلا ہے جہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جاہل ہو اور پھر سے یہ بھی نہ پتا چلے کہ میں جاہل ہوں ایک تو آدمی جاہل ہوتا ہے اچھا علم کی بھی یہی مصیبت ہے جب تک علم نہ آئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جاہل ہوں دنیا میں ہر آدمی کی مجہولات زیادہ ہیں اور معلومات کم ہیں کائنات میں ہر آدمی اس کی مجہولات زیادہ ہیں بہت سی ہزاروں لاکھوں کروڑ چیزیں ہیں جو ہر آدمی نہیں جانتا اور جو جانتا ہے وہ بالکل تھوڑا سا جانتا ہے تو جو تھوڑا سا جانتا ہے جتنی جتنی اندر کی روشنی بڑھتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے تو کل تک یہ بھی نہیں پتا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا ہر آدمی کی جہالت زیادہ ہے اور علم کم ہے اور علم کی مصیبت یہ کہ جب علم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے میں جاہل ہوں جب تک علم نہ آئے تو جہالت کا بھی پتہ نہیں چلتا تو جاہل بھی ہو اور پھر اس کے بعد اپنی رائے پر اقرار کرے یہ جہل مرکب ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو چیزیں جب ظاہر ہو جائیں تو پھر عالم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور اتنے سخت الفاظ آئے ہیں آپ نے فرمایا جب امت میں تم دو چیزوں کو دیکھو گے اگر کسی علم والے نے اپنا علم ظاہر نہ کیا تو اللہ کی لعنت اس پہ پڑے اور اللہ کے فرشتوں کے پھٹکار پڑے اور تمام دنیا کے لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پہ پڑے اس کے علم پہ بھی اس پہ بھی یعنی مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا کیوں علم ظاہر نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت میں بدعت ظاہر ہونے لگے اور جب میری امت میں دوسری چیز صحابہ رضی اللہ عنہ کبرا کہا جائے تو پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس کو ظاہر کرنا ورنہ تم پہ لعنت پڑے یہ حدیث ایک تو دہلوی نے نقل کی ہے ایک ابن اثاقر احمد اللہ علیہ کو پڑھا تو ان کی تاریخ میں بھی یہ حدیث مل گئی اس پہ اگرچہ بہت اہل علم نے بحث کی ہے اس کی سند میں بھی بعض نے ذوق نکالا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بدتی آدمی اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا جاہل ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ یہ جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں سوائے اس کے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے عقل کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں سراسر جہل مرکب نصیب شانر ان لوگوں کو جو لوگ محض اپنی عقل کو ہر چیز میں داخل مانتے ہیں ان کے حصے میں سوائے جہل مرکب کے کچھ نہیں آیا اور قدام اعتبار نموز आए मगर पर कबीले तहकुमों की तहजाब तशवा ये महज अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके गैब के हकायक का मजाक उड़ाते हैं गैब के हकायक का मजाक कैसे उड़ाते हैं अब एक कहता है जी अज़ाब कब्र हमें तो नहीं समझ आता कैसे अज़ाब कब्र होगा वो हदीस सुनता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कब्र मुर्दे के लिए तंग और मुट्ठी हो जाती है वो कहता है ये कब्र है मैं देख रहा हूं ना तंग हो रही है ना मुट्ठी हो रही है तुम कैसे इस बात को कहते हो इसी तरह गैब के बहुत से हकायक हैं अब मसलन गैब की एक बहुत बड़ी हकीकत जिसको जाहिर होना है سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے اور وہ کہاں ہیں اس پہ عقلی اشکالات پیش کریں گے کیوں کہتے ہو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پہ اچھا بھی وہ وہاں کھاتے کیسے ہیں 2000 سال گزر گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے ان کی عمر کیوں زیادہ نہیں ہو گئی وہ بوڑھے کیوں نہیں ہو گئے اب یہ سارے عقلی دلائل دے دے کے اصل میں احادیث کی تکذیب کر دی ہیں اور ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے ایک طرح کا کھیتا لے لیا ہے کہ وہ ہر مرتبہ اس بات کو کہیں ہر مرتبہ اپنے رسالوں میں لکھیں ان میں تین چار شخصیات بہت نمایاں ہیں وحید الدین خان صاحب اب عام طور پر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں انتقال کر گئے اب کسی نے نہیں آنا اس وقت جون کا جو شمارہ آیا ہے اس میں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے فرماتے ہیں جیسے عیسیٰ بھی آ چکے ہیں مہدی بھی آ چکے ہیں دجال بھی آ چکا ہے صرف آپ لوگوں کا پہچان ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں عیسیٰ کون ہے اس زمانے میں مہدی کون ہے اس زمانے میں دجال کون ہے جتنی احادیث بارے میں آئی ہیں سب غلط اور ان کا معاملہ یہ ہے تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں انتقال ہو گئے آپ دوسری شخصیت کو دیکھ لیں رامدی صاحب پہ اب تو تشریف لے گئے پاکستان سے رامدی صاحب بھی تھی وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے زمانے میں انتقال ہو گیا اور بہت ایسے دو تین مل جائیں گے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ عالم غیب کو وہ اپنی عقل پر پرکھنا چاہتے ہیں حالانکہ عقل کا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تو ان سے پوچھے کہ ایک آدمی کو خدا ٹائم سے باہر نکال دے خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں ہر کوئی مانتا ہے اللہ کی قدرت میں کسی کے ٹائم اور سپیس اللہ نے پیدا کی نا زمانہ اور مقام خدا نے پیدا کیا ہے شروع سے نہیں تھے ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ اچھا بھائی تو جب عرش نہیں عرش مخلوق ہے یا خالق ہے وہ کہتا ہے جی ظاہر ہے عرش مخلوق ہے ہم کہتے ہیں جب عرش نہیں تھا تو اس وقت اللہ کہاں عرش تو اللہ نے بعد میں پیدا کیا نا جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں کہتے جی کہیں تو کام کہتے ہیں جہاں تھا وہیں ہے ابھی چھوڑ دو اس بحث الان کما کان اللہ بھی وہی ہے جہاں اس وقت تھا عرش تو خدا نے بعد میں پیدا کیا یہ کیا تو کہہ کے اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوئے معاذ اللہ اسی طرح عقل تو اتنی بڑی بات نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زمانے سے نکال دیا زمانے سے جب نکال دیا تو جب ٹائم سے کوئی آدمی نکل جاتا ہے تو اس پر زمانے کے اثرات مرتب ہی نہیں ہوتے اب زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ یہ لوہا ہے یہ ممکن ہے 500 سال بعد چل جائے زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آدمی ہیں 60-70 سال کے بعد وہ مر جاتا ہے زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک پہاڑ پہ پہاڑ 2-2, 3-3, 4-4 10,000 سال پہاڑ اسی طرح کھڑا رہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں اللہ نے ٹائم سے نکال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خدا لے گیا ٹائم سے نکال دیا خدا نے وہ گزنا اتنا سفر اور واپسی یہ کیسے ممکن تھی تو کسی چیز کو اللہ نے ٹائم سے نکال دیا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اثرات مرتب ہونے سے روک دیا تو اب کیا مسئلہ رہا بھی کون سی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کن وہ جملہ ہے خدا کا اور خدا کا جو جملہ ہے اسے غذا کس چیز سے ملنی چاہیے ٹھیک ہے جسم جسم چاہتا ہے کہ غذا ملے اور مادے سے غذا ملے ایک ہے روح کہتی ہے مجھے ماتے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم دودھ پیو یا پانی پیو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم گوشت کھاؤ یا دال کھاؤ میرا تم سے تعلق اتنا سا ہی ہے کہ میں تمہارے جسم کے اندر ہوں جس دن تمہاری موت آئی اور میں تم سے الگ ہوئی میرا جہان اور ہے تمہارا جہان اور ہے تمہاری ان چیزوں کی مجھے کوئی لذت کوئی چیز ایسی ہے نہیں روح کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے تو یہ جو روح ہے اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا ان سے کہ یہ کوئی روح میں نام ربی روح میرے اللہ کا حکم ہے یہی کا مخلوق ہے इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए हैं तो उनमें जो शान غالب है वो अल्लाह के हुक्मों ने किया है उसे क्या जरूरत है ऐसी रज़ाओं की जिन रज़ाओं से जिस्म बचता है रूह को जिस ग़िज़ा की जरूरत है वो और चीज है रूह को ग़िज़ा की जरूरत होती है नापाक रूह होती है उसे गुनाह की जरूरत पेश आती है पाक रूह होती है उसे ज़िक्र की जरूरत पेश आती है इसीलिए डॉक्टर जवाब दे देता है कि कुछ भी नहीं रहा इसमें मर जाएगा शरीयत कहती है सूरह यासीन पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो क्यों इसकी जब रूह जिंदा है रूह है ना उसमें तो जब तक रूह बाकी है रूह को तो वो कुरान वो सवाब वो चीजें चाहिए ताकि रूह खुश रहे उस इंसान की उसके साथ ताल्लुक ऐसा कायम रहे बहुत चीजें ऐसी हैं लेकिन ये जो लोग बिल्कुल अकल में फंस के रह जाते हैं हजरत मुजद्दद अल-जिलानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इनका कोई एतबार नहीं है बस कबीले इफलाके बसीर बरहामा शुमुरदा आए ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी एक आंखों वाले को अंधा कहने लगे तो जिस तरह आंखों वाले को अंधा कहना कोई टुक नहीं बनती इसी तरह इन फलसफियों के मुतअल्लिक ये समझना कि अल्लाह की जात और सिफात को ये जानते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आंखे वाम को अलग अंधा को जमीया दिन सुफहा के बेइंतजाम तरीके अंबिया अलैहिस्सलाम पे तकलीद सुफिया इलाहिया के दर हर असर अज मुताबियात ने अंबिया उदा अंत अलैहिस्सलाम तरीके रियाजत और मुजाहिदात इख्तियार नमूदा हर जमाने में ये जो फलसफी बेवकूफ है इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीके को अगर छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया कि अपने जमाने के उन सूफियों की पैरवी करना शुरू कर दी जो सूफियों के जमाने में रियाजत और मुजाहिदे करते थे और सफाई वक्त खुद मगरूर गश्ता और अपनी जो चीजें वो देखते थे इस पर ये फलसफी बहुत मगरूर हो गए पर ख्वाब और ख्याल खुद एतमाद कर दान अपने ख्वाब और ख्याल पर एतमाद करने लगे व कुछ सूफे ख्याली खुदरा मुखरा और इन्होंने जो कुछ निकष हुआ उसको अपना मुकद्दा बना लिया जल्लू फजल्लू और ये खुद भी गुमराह हुए और इन्होंने लोगों को भी गुमराह किया यही इबारत आगे भी एक जगह आ रही है इंशाल्लाह इसकी तशरीहात करते हैं नमीतान इन्हें पता नहीं है बेवकूफों को जो हमारे जमाने के सूफी बने बैठे हैं इन सफा सफाई नफ्स की नफ्स की सफाई है कि जाहे जलालत दारत जो गुमराही की तरफ ले जाती है न सफाए कल ये सफाई दिल की सफाई नहीं है कि दरीशा हिदायत के जहां पर हिदायत की खिड़कियां खुलती हैं चीज सफाए कल मनूत मुताबिक अंबिया अलैहिस्सलाम इसलिए कि लोगों दिल की सफाई जो होती है वो अंबिया अलैहिस्सलाम के पीछे चलने से होती है वसकिया नफ मरबूत व सफाए कल को सियासत ऊद और जो इनकी अपनी सफाई है तबीयत का जो तजकिया होता है वो इनकी अपनी सियासत उनके अपने मामलात हैं इसका ताल्लुक कोई खुदा के कुर्ब से नहीं तो आगे फिर लिखते हैं कारखाना इन बुजुर्गवारा जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं और जिन्हें मैं समझता हूं कि ये हैं जिनकी पैदवी करनी चाहिए बनजूल मलाइका मासूमीन अस कैदो मकरे दुश्मन लड़ी महूर अंबिया अलैहिस्सलाम इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये मासूम होते हैं अपने दुश्मन जिसको खुदा ने लानत किया यानी शैतान उसकी कैद और मकर से उसके बहकावे से महफूज होते हैं और ये हिफाजत ऐसी है वो ऐसे महफूज हैं कि इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान नक़द वक्त शान अल्लाह ने इन्हीं के बारे में कहा है शैतान से कि मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा आगे देखिए फिर अगर फरमाते हैं डरती है जलालत मानदन ये जो महज अकल पर भरोसा करके अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं ये गुमराही के एक दश्त में सहरा में और गुमराही की वादी में जिंदगियां बसर करते हैं दरंगे आम के इनका हाल यह है कि शक्ते सालहा आला के हर बुरा तैयार साजन एक आदमी कई साल तक लड़ाई की तैयारी करता रहा तीर तलवार नेजे हर चीज बनाता रहा व दर वक्त पे हर दस्त पाए खुदरा गुम करता और जब लड़ाई शुरू हुई तो ऐसा बौखलाया कि सारा सामान जो था उसका खत्म हो गया किसी चीज को नहीं चला सका और उसका काम कुछ ना रहा अलूम फलसफीरा मुत्तसिको मुंतजम दानन وہ فلسفی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے علوم کو بالکل پورا کر لیا ہے اور ٹھیک راہ پر ہے اور غلطی اور خطا سے معنی انگارم وہ محفوظ ہو گئے حالانکہ ایسے نہیں اصل کی بنیاد پہ اللہ کی راہ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دلائل بہت ہیں بالکل ٹھیک ہے خدا سے بھی مقابلہ ہوا تو خدا کو یہ کہہ لوں گا یہ کہہ لوں گا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے لڑائی جب ہوتی ہے نا تو اس وقت ایک آدمی نے پوری تیاری کر رکھی اور لڑائی کے دن فوجی کے ہتھیار ناکارا ہو گئے لڑ نہیں سکتے کسی سے فارسی کا محاورہ بنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلائے کے بعد از جنگ یاد میں آئے وہ نکتہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے نا پر کلائے خود نہیں باعث کر اس سے ہی اپنے منہ پہ مار لے تھپڑ جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس میں لگا دی کہ اللہ کی راہ یہ ہے یوں کہیں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے پتہ چلا کہ یہ سارا اسلحہ جو تیار کیا تھا کسی کام نہیں آیا پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو عقل کا حال یہ ہے کہ عقل بالکل انسانوں کے کام نہیں آتی سفن در علوم عقل را در ادراک آنا عجز و قصورت اور بطور نبوت مربوطن عقل کا حال یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے اپنا قصور تسلیم کر لیتی ہے وہ نجات اخروی اور انسانوں کی نجات جو ہے وہ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہے حجت الاسلام امام غزالی درج تعالیٰ منقض عن الضلال میں فرمائے اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے منقض عن الضلال میں اس چیز کی تشریح کی ہے وہ رسالہ بھی پڑھنے کے قابل حضرت مجدد الفقہانی رحمت اللہ علیہ دوسری جگہ پھر اپنے مکتوبات میں بار بار کہتے ہیں ایک خط جو حضرت نے لکھا ہے اس بحث کو مکمل کرتے ہیں حضرت کے مکتوبات کے لیے اس میں تو بیسوں جگہ یہ مضمون ہے ایک خط جو حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے اور وہ بھی لکھا ہے پیرزادگان کے نام کمال کی چیز ہے اس میں یہ حضرت نے بحث کی ہے کہ صوفیوں کو غلطیاں کہاں لگتی ہیں اور صوفی کس طرح گمراہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کا حال کیا ہے اور حضرت یہ سب لکھا ہے اپنے صاحبزاد محمد صادق کے نام حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے اور ان میں خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ سے حضرت کا سلسلہ چلا اور بہت چلا اور حضرت مجدد رحمت اللہ کا سلسلہ جو چلا ہے دوسرا وہ چلا حضرت کا سلسلہ شیخ آدم بن نوری رحمت اللہ سے اس لیے شیخ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ جو محفوظ رہا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اسی سلسلے میں تھے اور پھر اس کے بعد وہی سلسلہ جو تھا وہ انہیں پہنچا شاہ ابو العزیز صاحب محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ تک اور پھر یہ پہنچا ہے حضرت امام ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ تک یہ سلسلہ نقشبندیہ کی ایک شاخ تھی دوسری شاخ جو سلسلہ نقشبندیہ کی تھی جو خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ سے چلی ہے حتیٰ کہ حضرت کی اولاد در اولاد بھی جو چلی ہے آگے کو تو وہاں حضرت کے بیٹے پوتے پڑپوتے یہ بھی جمع ہو گئے اور اسی طرح سلوک بھی چلتا رہا وہ بھوپال میں چلی بھوپال کی خانقاہ تھی شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفقہانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے ماننے اور جاننے والے تھے انہی کے اولاد میں سے تھے اور دوسرا سلسلہ جو چلا تھا وہ شاہ احمد سعید صاحب تھا شاہ ابو سعید صاحب رحمت اللہ تک پہنچا درمیان میں دلی میں جو خانقاہ تھی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ جب تشریف فرما ہوئے تو مرزا صاحب رحمت اللہ نے خانقاہ بنائی اس خانقاہ میں آئے مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے رامپور سے لکھنؤ سے بلکہ نظرات کو بلوایا اور لکھنؤ سے بلوا کے دلی کی جو خانقاہ تھی ان کے حوالے کی شاہ ابو سعید صاحب رحمت اللہ کے ذمے اور اس جگہ خط میں یہاں تک لکھا ہے کہ بار بار عالم غیب سے مجھ سے تقاضا ہو رہا ہے کہ یہ خانقاہ آپ کے حوالے کی جائے آپ جلدی پہنچیے اب تک ان کا سلسلہ چلا آتا ہے تو اس سے مجدد الفقہانی رحمت اللہ نے اپنے بیٹے خواجہ محمد صادق صاحب رحمت اللہ کے نام جو خط لکھا ہے نا اس میں کمال کی چیزیں حضرت نے لکھی اس کو انہوں نے اس بحث کو لیا ہے کہ عقل سے کیسے گمراہی آتی ہے صوفیوں سے کیسے گمراہی آتی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں بیٹے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بعد از تحصیل دو جناح اعتقادی و عملی اگر توفیق عزتی جل سلطان الرحمنی فرمائے سلوکِ طریقہِ علیہِ صوفیہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور دو بازو پرواز کرنے کے لیے آپ کو مل جائیں دو بازو کون سے مرادی ہے کہ ایک تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو اور پھر دوسرے آپ کا علم ٹھیک ہو تو ان دو چیزوں کے حصول کے بعد عقیدہ اور عقیدے کے بعد صحیح علم تو پھر چاہیے کہ تم اس فضا میں پرواز کرو جو فضا صوفیوں کے ہاں سلوک کہا جاتا ہے پیری مریدی سے کہتے ہیں از برائے انغرض کے شے زائد ازان اعتقاد و عمل حاصل کنن اس لیے کہ ابھی آپ کو اپنے علم اور اپنے عقیدے کے بعد ایک چیز مزید بھی حاصل کرنی ہے وہ امر مجدد بدت تارن اور وہ جو نیا کام ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے دو میدان آپ نے طے کر لیے میرے بیٹے نے عقیدے کو مکمل طور پہ سیکھ لیا علم بھی پڑھ لیا اساتذہ سے اب تم پرواز کرو تیسری چیز حاصل کرنی ہے اور فرماتے ہیں بلکہ مقصودانہ اس کے نسبت بموتقادہ کیا آپ کو اپنے عقیدے میں اسلام پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اتنا حاصل کریں کہ ہرگز بتشکیک کے مشکک ضائع نہ کر سکے کہ شک ڈالنے والا آپ کے ایمان کو ہٹا نہ سکے آپ کے ایمان کو اس شک کی وجہ سے ختم نہ کر سکے یہ چیز ہونی چاہیے نہ گردت بارادو شبہ باطل نہ شبہ اور کوئی آدمی اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں آپ کو کسی شبہ میں مبتلا کرنا چاہے تو اس پہ نہ پڑیں یہ اس وجہ سے کہ پائے استدلال چوکی نہ کہ دیکھو عقل جو بھی دلائل ہمیں مہیا کرتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی عمارت لکڑی کے پایوں پر کھڑی ہو اللہ بذکر اللہ مطمئن القلوب اور یاد رکھنا چاہیے کہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے علم کلام میں مسئلہ یہ ہے اور بہت سخت مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کا اللہ پر ایمان رسالت پر ایمان قیامت پر تقدیر وغیرہ وغیرہ جتنی ایمان کی چیزیں ہیں اگر کوئی آدمی اس کا ایمان دلائل کی بنیاد پہ ختم کر سکتا ہے اللہ کے خلاف دلائل دینا شروع کر دے رسالت کے خلاف دلائل دینا شروع کر دے قیامت کے خلاف دلائل دینا شروع کر دے تو یہ آدمی اگر ان شکوک اور شبہات کی وجہ سے اپنے ایمان میں خلل محسوس کرنے لگے تو کیا یہ مومن ہے یا نہیں تینوں آئمہ اور ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ آئمہ علم کلام میں سے اور امام احمد شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص مومن نہیں اس لیے آدمی سوچے یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان صبح سے شام تک کہتے رہتے ہیں نا مل جائے کوئی انگریز مل جائے کوئی ایسا گورا جس سے زیادہ پڑا ہوا ہو ایسا مل جائے جس سے فزکس صحیح طرح پڑی ہوئی ہو تو دس منٹ میں بیٹھ کے ایمان کے ٹکڑے اڑا دے آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کس جہان کی بات کرتا ہے تینوں آئمہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہو یہاں وہ نہیں پا رحمۃ اللہ علیہ کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کافر اس سے بحث کرے اور اسلام کے بارے میں چاہے اسے شک ڈال دے اور چاہے اس کے پاس جواب نہ ہو تو بھی اگر اقرار کرتا رہے گا اسلام کا تو یہ مسلمان ہے سب سے کم درجے میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کیا اسی لیے اس میں کلام کی مباحث میں یہ آتا ہے کہ مشکک اگر شک ڈالنا شروع کر دے کسی آدمی کا ایمان اس سے اکھڑ سکتا ہے تو کیا وہ مومن ہے عام طور پر کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے چاہیے اپنے ایمان کی فکر کر اس کی مثال یہ سمجھیں جیسے یہ دیوار ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ دیوار نہیں ہے یہ دیوار کی بجائے کوئی چیز لے لو گوبھی کا پھول ہے فرض کر لو اب وہ اتنے شبہات ڈالتا ہے کہ گوبھی کا پھول ہے تو اس کا اندر کا یقین ہل جاتا ہے اور کہتا ہے شاید یہ گوبھی کا پھول ہی ہو دیوار نہ ہو سائما کہتے ہیں کیا ایمان تو کہتے ہیں پہلی اس کا ایمان کچھ نہیں ہے وہ تو صرف باتوں کی کھیل ہے اس سے کہا میں مومن ہوں دوسرے کا نہیں ایمان کوئی چیز نہیں ختم ہو گیا پر احمد اللہ علیہ ایک آدمی ایسے ہیں جو کہتے ہیں پھر بھی مومن ہی ہے چاہے گوبھی کا پھول اس کی سمجھ میں آئے لیکن زبان سے اگر اقرار کرتا ہے تو مومن कितने कम दर्जे पे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गोया फतवे में बचाया वगरना ये चीज नहीं होती मरहूम ने मतनवी में अजीब तरह समझाया है मरहूम रहमतुल्लाह की मतनवी के क्या कहें क्या कहें किसी आदमी ने मतनवी ना पढ़ी हो और मक्तूबात शरीफ ना पढ़े हो और ये इत्तेसाम की सुन्नत ना पढ़ी हो तो इस मैदान की समझ ही से आ नहीं सकती कि क्या चीज है उसे पता ही नहीं चल सकता कि है क्या चीज अब किसको कोई समझा सकता है कि आम में मिठास कैसी होती है वो तो मिठास चखेगा तो पता चलेगा ना वरना मिठास की क्या तारीफ करेंगे गुलाबी रंग है तो गुलाबी रंग कैसे किसी को समझाएंगे क्या चीज है इसीलिए मसनवी में और रूम में लिखा है कि घर की बकरी वो पाली हुई थी लंबा किस्सा उन्होंने तो किया है रहमतुल्लाह ने खुलासा उसका यह है कि चार ठग मिल गए उन्होंने कहा किस तरह बकरी हत्या लो इससे उनका क्या करें बकरी तो बड़ी जबरदस्त है उसने कहा ये जाता है कभी कभी दूसरे गांव में लेके मेले तमाशे में या दिखानी है जिस घर से भी तो एक खड़ा हो गया और बाहर जब ये बकरी एक निकला तो उसने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो उसने कहा बकरी ले जा रहा हूँ बुलाऊ उसकी ये बकरी है कहा हाँ बकरी है उसने कहा कि तू भेड़िया है उसका पागल लोग घर में पली हुई बकरी है भेड़िया कहते हो इस बात पर दूसरा मिल गया उससे भी यही पट्टी पढ़ा दी तीसरा मिल गया उसने कहा अफसोस इस जमाने में ऐसे इंसान पैदा हो गए कि भेड़ियों को लेके फिरते हैं और भेड़िया इंसानों को भेजेगा उसने कहा क्या जी जब बार बार देखना शुरू किया तो समझ गया कि अब बच्चे को शक पड़ गया और जो चौथा था उससे तो चीख मारी और गिर गया इससे उसे हिलाया कि एक आदमी गिर गया उसने कहा क्या हो गया तुम्हें उसने कहा क़यामत का जमाना आ गया है कि भेड़िया और इंसान की रस्सी पकड़ के जा रहा है उसने बकरी छोड़ी और पास तो ठगों ने ले ली यही होता है मुसलसल प्रोपेगेंडा मुसलसल मुसलसल अमरीका में इनसे एक मरतबा बात हुई वो जो है CNN वाले तो उनके जो भी लोग थे जिस वजह से विवाह थे हमने उनसे पूछा कि सुबह से शाम तक एक ही खबर दोहराते रहते हैं दोहराते रहते हैं दोहराते रहते हैं इसका मसला क्या है तो उन्होंने हमसे कहा कि हमने इंसानी नफ्सियात पर गौर किया है कि बात सच हो या झूठ अगर 25 से 27 मरतबा दोहराई जाए तो लोग यकीन कर लेते हैं तो इस दिन सुबह से शाम तक हम 40 से 50 मरतबा दोहराते हैं सच है या झूठ पब्लिक को यकीन आ जाता है कि खबर हुई है जो CNN में आ रही है यही होता है ऐसे ही प्रोपेगेंडे होते हैं इसी वजह से बकरियां भेड़बंद वो भेड़िए बन जाती हैं حضرت مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے بیٹے ایمان کی وہ کیفیت چاہیے کہ شک کرنے والا زائل نہ کرے یہ چیز مطلوب ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب اور تطمئن القلوب کا جو درجہ ہے یہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے نیری علمی مباحث سے کچھ ایمان اتنا نہیں بنتا وہ نسبت اعمال یسر و سہولت حاصل کنند اور ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ انسان آسانی سے شرکت کے اعمال پہ عمل کر سکے کہ از امارہ ناشی مشوت اور جو بغاوت انسان کے نفس سے پیدا ہوتی ہے اس بغاوت پر قابو پایا جا سکے زائل گردن نفس کے تقاضے ختم ہونے چاہیے مقصود از سلوک طریقہ صوفیہ نہ آنا کہ صور و اشکال غیبی نہ مشاہدہ نمایاں کمال کی بات نہیں فرماتے ہیں سلوک کو طے کرنا صوفیہ اس لیے نہیں طے کرایا کرتے کہ غیب سے شکلیں ظاہر ہونے لگیں اور اچھے خواب آنے لگیں وہ انوار و البان کا معائنہ کنند اور اسے کہیں نور چکمکاتے ہوئے نظر آئیں اور کئی رنگوں کو دیکھتا رہے ان خود داخل لہو لعب یہ سب دنیا یہ صورتیں جو نظر آتی ہیں اور جو اچھے خواب نظر آتے ہیں اور یہ جو صوفی نور کو دیکھتا ہے یہ سب دنیا لاب لاب میں داخل ہے صبر و انوار جسی چل شاندار اور اتنا نقصان ہوتا ہے جن لوگوں کو نور اور کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ دسے این ہارا گزاشتہ بے ریاضت و مجاہدات کہ آدمی جب ریاضت اور مجاہدے کرتا ہے تب جا کر یہ چیزیں زائل ہوتی ہیں بعض آیات دلالہ پر وجود تعالی ہاں انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ہونے پر دلیل بنائے اس کو باقی یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب کی سب دنیا میں داخل ہیں بدرمیان طرف صوفیہ اختیار کر دینے طریقہ علیا نقشبندیہ اولا وانصبر اور میں بیٹے کو کہتا ہوں کہ صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے ہیں چشتی صابری سروردی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں قادری ان سب نے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سلسلہ نقشبندیہ کا انتخاب کریں کیوں ان بزرگواران التزام مطابقت سنت نمودان اور یہ ہمارے بزرگ کیسے تھے اس سلسلے کے کہ وہ ہمیشہ سنت کی پیروی کو ترجیح دیتے تھے وہ اجتناب از بدعت فرمودا اور اجتناب رکھتے تھے بدعت سے بچتے تھے لہذا اگر دولت مطابقت دارن میرے بیٹے اگر سنت کے اتباع کی توفیق اللہ دے دے فاز احوال ہیچ نادارن خطندر کمال کمال کی بات اور یہ رونا سونا یہ صوفیوں کے خواب اور یہ سب کچھ کا کچھ نہ ملے اگر سنت کی پیروی مل گئی تو بیٹے کوئی پرواہ نہیں وہ اگر باوجود احوال تر مطابق حضور دانند اور اگر خواب بھی نظر آئیں حالتیں بھی تاریوں وجد بھی تاریوں کشف بھی ہونے لگیں نور بھی نظر آئے سب کچھ اور سنت کی اتباع میں فرق پڑ جائے ان احوالا نمی تسندن ہمارے بزرگوں نے یہ حالت ٹھیک نہیں لکھی عظیم جاز یہی وہ وجہ ہے کہ سما اور رکھ نہ تجویز کردان جس نقشبندی میں شاید نے کبھی بھی اپنے سلسلے میں سما اور قوالیوں کو رکھ کو کبھی جائز قرار نہیں دیا وہ احوالے کے برحان مترتب شبد اور وہ حالات جو کہ مترتب ہوتے ہیں اس پر ناچ گانے سے قوالیوں سے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے قریب ہو رہا ہے اعتبار نہ نمودا ایسے صوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور قوالی اور رقص تو دور کی بات ہے ذکر جہل بدعت دانستہ ہم تو جہلی ذکر کو بدعت کہتے ہیں منی آن فرمودات اور اس کو منع کرتے ہیں وہ ثمراتے کے برآن مترتب شواد اور وہ ثمرات جو مرتب ہوتے ہیں ذکر دل جا سے بڑے اتفاق بان نہ نمودا اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتی چاہیے ہم اتنے بدعات کے خلاف ہیں کہ روزے ب مجلس سے تام کر ملازمت حضرت ایشان حاضر ہو دیں کہ ہمارے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت تھی ہم اپنے حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کے بڑے ایک چاہنے والے شیخ کمال کے یقین از مخلصانی اس پہ خواجہ معبود جو ہمارے حضرت کے بڑے مخلص مریدوں میں سے تھے در وقت افتتاح تعام در حضور ایشان اسم اللہ رب لم گفت کھانے کے لیے جب دسترخوان لگا تو انہوں نے کھانے میں بسم اللہ ذرا اونچی آواز سے پڑھ لی ایشان کا نہ خوش آمد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے بہت ناراض ہوئے اتنے ناراض ہوئے کہ بہتے کے زجر بلیغ پر مزن یہاں تک کہ حضرت زور سے بولے اور تنبیہ کی وہ فرمودن اور فرمایا کہ برا منع گنن کہ جس سے بسم اللہ ان کی آواز سے پڑھی ہے شیخ کمال نے اس بدتمیز کو کہو ہمارے دسترخوان کے آئندہ مت بیٹھے در مجلس تاہم ماں حاضر نہ شود ہم نہیں دیکھنا چاہتے اسے اتنا بدعت سے اجتناب تھا ہمارے حضرت کو حضرت ایشان چھٹی دام اور میں نے حضرت ہی سے سنا تھا کہتے خواجہ نقشبند علماء بخارا را جمع کر ہمارے سلسلے کے بانی خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے بخارا کے علماء کو جمع کیا وہ باقانقائے حضرت امیر کلال گردہ بودن اور حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ یہ نقشبندیہ سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے تھے علماء جمع ہو کے حضرت کی خانقاہ میں گئے تا ایشان راز کرجار منع فرمائیں تاکہ کہیں حضرت یہ جو آپ کی خانقاہ میں اونچی آواز سے اللہ اللہ کرتے ہیں نا یہ سب بدعت ہے نہیں کرنا چاہیے حضرت امیر گفتن حضرت امیر کلال رحمت اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت بات چیت علماء نے کی کہ ذکر جار بدعت ہے کہ حضرت یہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کرنا یہ ذکر بدعت ہے نکنن نہیں کرنا چاہیے ایشان در جواب پر مدند حضرت امیر کلال رحمت اللہ فرمایا نہ کنیم آئندہ نہیں کریں اکابر این طریق ہر گا در من ذکر جار این اما مبالغہ نمائیں ہمارے اکابر تو سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر جار جس میں اللہ اللہ ہوتا ہے اس کو اتنی سختی سے روکتے تھے اور قبول نہیں کرتے تھے سماع و رقص و تواجد وہ وجہ چگ ہوئے قوالیاں سننا رقص کرنا بے خود ہو جانا وجد کی حالتیں اس کا کیا ذکر ہے ہمارے حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے سیکھوئے احوال و مواجید کے بعد اسباب نام شروع مرتب شبن یہ جو اچھل اچھل کے ذکر کرنا اللہ اللہ کرنا اور اس ذکر جار سے جو فائدے مرتب ہوتے ہیں نزد فقیر اس فقیر کے نزدیک از قبیل استدراج آتر کے استدراج ہے کہ اہل استدراج نہ نیز احوال و مواجدت نیدہ اس لیے کہ کافروں کو اور بدعتیوں کو جب ایسی چیزیں ملتی ہیں حال اور ذوق کی بڑے خوش ہوتے ہیں وَقَشْفِ تَوْحِيدُ وَمُقَاشْفَ مُعَائِنَا تَرْمَلَایَا صَبَرِ عَالَمْ وَظَهُورْ مِنْ آئِ اور یہ سمجھتے ہیں کہ خواب اور نور جو انہیں نظر آتا ہے یہ اللہ کے قرب ہے حکمائے یونانو جوگیا اور برائمائے ہندر ان مانا شریکند وہ جو یونان کے گمراہ فلسفی تھے اور ہندوستان کے جوگی اور ہندوستان کے برہمن ہندو ان کو بھی یہ سب کچھ نظر آتا جو تم سمجھتے ہو کہ یہ ذکر بالجار سے اللہ کو قرب ملتا ہے یہ ہے چیز حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سب استدراج ہے علامت صدق احوال موافق سے علوم شرعیت ہم اس آدمی کی حالت ٹھیک جانتے ہیں جس کی حالت شریعت کے مطابق ہوتی ہے وہ اجتناب از ارتکاب امور محرمہ و مشتبہ بدانن کے سماع و رقص کے حقیقت داخل علاق و لاغذ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ حرام کام جن سے بچنا ہے شبہ والی کام جن سے بچنا ہے یہ قوالیاں یہ سماع اور یہ رقص یہ سارے کے سارے اس بدبختی میں داخل ہیں جو اللہ نے کہا ہے لا غلاب کے متعلق ومن الناس من شرستری لا والحدیث اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کے مقابلے میں گانے اور گانے بجانے کی چیزوں کو خریدتے ہیں درشان من سرود نازل شداز یہ اللہ نے اس لیے آیت نازل کی تھی کہ لوگ ان چیزوں سے باز ہیں آگے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں ہمیں بس نہیں کہ معیشہ را معذور دارے اتنا کافی نہیں ہے کہ ان صوفیوں کو ہم معذور سمجھیں وہ ملامت نہ کنیں اور میں انہیں کچھ ملامت نہ کروں انہیں شرمندہ نہ کروں وہ امر ایشان را باپ سبحانہ وتعالی مخفض دارے اتنا کافی نہیں ہے کہ جائز صوفی گمراہ ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے میں چھپ ہو جاؤں ان کیا قول امام ابی حنیفہ امام ابی یوسف امام محمد معتبر اس میدان میں امام یوسف امام حنیفا امام محمد کا فتویٰ اتھارٹی ہے اس کو مانا جائے گا نام لے ابو بکر شبلی و ابی حسن نوری ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نوری جیسے صوفی ہم ان کی باتوں کو ان کے عمل کو نہیں مانتے وہ دلیل نہیں ہے صوفیان خام ہیں ان وقت ہمارے زمانے کے ان جاہل صوفیوں نے عمل پیران قدرہ بہانہ صاف یہ اس پہ مر مٹے ہیں کہ ہمارے حضرت ایسے کرتے تھے حضرت کے حضرت ایسے کرتے تھے اپنے پیروں کے عمل کو انہوں نے بہانہ بنا لیا سرود رسترا دین و ملت خود ملت خود گرفتان اتنے گمراہ ہیں کہ یہ رقص یہ موسیقی یہ قوالیاں یہ ان کا دین بن گیا اور ان کا طریقہ بن گیا کہ اطاعت و عبادت ساختہ انہوں نے اس کو خدا کی اطاعت اور عبادت میں داخل دے اولئک الذین اتخذوا دینہم لاغم و لعبا یہی وہ گمراہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا یہ مقصود وہ ہے حضرت مجدد الفطانی رحمت اللہ علیہ نے بقیے ادھیڑ کے رکھتی ہیں ان سارے صوفیوں کے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بدعات کے ارتکاب سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں اور اتباع سنت سے ہٹتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں اتنی سنت کی پابندی کی جو کام کی اور خلاصے کی باتیں ہیں ساری ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جاہل ہیں یہ اپنے مجاہدات میں جب خواب دیکھتے ہیں کشف ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ جا کر غیب پر حکم لگاتے ہیں فلاں قبر پہ گئے تھے اسے عذاب ہو رہا تھا فلاں قبر پہ گئے تھے وہ بڑا خوش تھا معاذ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط میں اسی لیے ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے کہ ہمارے زمانے کے اتنے جاہل صوفی ہیں کہتے ہیں فلاں کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی فلاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں اس کے حالات کیا ایک عجیب دلچسپ قصہ بھی لکھا ہے شیخ نے ایک جگہ شیخ نے لکھا ہے کہ مصر میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ولی اللہ کی قبر ہے اور اس کی کرامت مرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ جانور جس کو افارہ ہو جائے اس کی قبر پر جب لے جایا جائے تو یہ ولی اللہ کی اتنی کرامت ہے کہ اس کا پیٹ کھل جاتا ہے. افارے کا مطلب ظاہر ہے کہ جانوروں میں مرض ہے, ساری گندگی پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے اور بیمار ہو جاتا ہے جانور, بڑا پریشان ہوتا ہے. ابن تیمیہ نے مطلب اللہ کیا میں نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا یہاں پر وہ آدمی دفن ہے جو زندگی بھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا رہا. تو میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جانوروں کو قبر کا عذاب پتا چلتا ہے, تو جانور جسے افارہ ہوتا ہے اور زندگی سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے جب یہاں لاتے ہو نا تو ایک عذاب قبر کو جب سنتا ہے تو اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے اور راستے کھل جاتے ہیں. یہ ہے عذاب قبر دیکھ کر اس جانور کی کیفیت ہوتی ہے, تم اسے ولی مان رہے ہو, یہ حقیقت کچھ اور. اتنے جاہل ہوتے ہیں لوگ, اسی لیے یہ ذکر جار. دیکھو نفل نماز اس کے لیے فقہا کہتے ہیں نہیں بلایا جا سکتا, یہ بھی آ رہی ہے آگے نا شعبان میں, 15 شعبان فقہا نے لکھا ہے 15 شعبان کی رات کو مسجدوں میں جمع ہونا کہ نفل پڑھیں یہ بدعت ہے. وہ کہتے ہیں مت مسجدوں میں آؤ, گھروں میں نفل پڑھو, مسجدیں فرض نمازوں کے لیے کہ تمہارے نوافل کے لیے. فقہا کہتے ہیں بالکل مکروہ تحریمی ہے کہ نوافل کی جماعت کے لیے تداعیو بلایا جائے. اور یہاں کیا ہوتا ہے, ذکر مل جا رہا ہے, شیخ ذکر کر رہا ہے, مرید آوازیں ملا ملا کے ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی, اس کے لیے بھی تداعی بلاؤ, اس کو بھی اس کو بھی. اور اتنے ظالم ہیں کہ جب ذکر انہیں کہو آؤ قرآن پاک پڑھتے ہیں, انہیں کہو آؤ دفتر قرآن میں جاتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, آؤ بیٹھ کے نماز کے مسائل کا مذاکرہ کرتے ہیں, اس پہ نہیں. اور انہیں کہو آئیں آج حضرت شیخ تشریف لا رہے ہیں, ذکر ہوگا, مجلس ہوگی, تو اس پہ دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ اذا ذکر الذین من دونہ, اور اللہ کی یاد کو چھوڑ کے جب ان کے بزرگوں اور مشائخ کا ذکر کیا جائے یستبشرون, خوش ہوتے ہیں. پھر ان کے بیٹھ کے جھوٹے قصے سنو, ہمارے حضرت ایسے تھے, حضرت کے حضرت ایسے تھے, فلاں ایسے تھے, فلاں ایسے تھے, بھائی جو کچھ بھی تھے سنت کے مطابق زندگی تھی یا نہیں تھی, نہیں تھی گئے جہاں بھی گئے. حضرت نے اسی لیے اتنی سختی سے لکھا ہے کہ ہماری شیخ کسی نے کھانے پہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھا, کل جہان بدعت میں ڈوبا ہوا ہے, حال ہی نہ پوچھو. بیت اللہ میں ہم جاتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ وہاں بھی بدعات ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, بہت زیادہ تکبر کے بعد بھی حدیث میں صرف ایک لفظ زیادہ مل جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ فرماتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. وہاں چلے جائیں بیت اللہ میں, وہاں اس بدعت کو دیکھو, پھر اس کے بعد پڑھیں گے آگے یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. بھی ایک حدیث میں واضح طور پر ایک دعا آ گئی. اب اس نے اپنے پاس سے اضافے کیوں کرتے, یہاں کے جاہلوں کو دیکھو, یہاں ایسے بڑے صغیر میں جاہل ہیں. واقعنا عذاب الحشر, واقعنا عذاب القبر, واقعنا عذاب وقتر, واقعنا کی کتنی گلانے لگاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں, یہ بدعت نہیں ہے کیا, کیوں ایسے کرتے ہیں. وقنا عذاب النار پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے, چپ ہو جائے, کون سی کمی اس دعا میں رہ گئی ہے جو یہ اسے پوری کرنا چاہتا ہے, یہ بھی درد ہے. ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں, وہ کہتے تھے امام جب نماز پڑھا لے تو اپنے مسلے پہ بیٹھنا بدعت ہے. وہ کہتے مت بیٹھے, جلدی کرے اٹھے, اب بیٹھے رہتے ہیں, دعا مانگیں گے اتنی لمبی, یہ جمعے کی نماز کے بعد اتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں کہیں اس کا ثبوت نہیں. چلو بھائی کتاب و سنت میں نہ صحیح ائمہ مجتہدین کیا ہی مل جائے, یہ جمعے کے بعد اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, حیران ہوتے ہیں ہم. یہ بدعات ساری جاری ہیں, اور یہ ان لوگوں کی مسجدوں میں جاری ہیں جن کے مشائخ بدعات کی بے کنی کے لیے دنیا میں بیٹھ جانے گئے, اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. یا اللہ جان چھوڑو, سنت موقت ہے. فقہا نے مسائل میں شامی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں جس نماز کے بعد سنت موقت ہے اس نماز کے بعد طویل دعا مکروہ ہے. یہ شامی مسئلہ, مگر مسئلہ مسئلہ سمجھائے کون, مسئلہ بتائے کون, اور اگر امام نہ مانگے تو پھر مقتدیوں کو کون منائے, کیا کرے, کدھر جائے امام بھی بیچارہ. مقتدی کہتے ہیں مطلب دعا کس چیز کی, جب سنت موقتا ہے تو ختم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر دعا مانگتے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. اور یہ ربنا آتنا فی الدنیا, یہ تو اب ہم ہیں نا جو کہتے ہیں, شاطبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھیا لیتسام بس سنن, پورے اسلام کے لٹریچر میں 14-15 صدیوں سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں, 13 صدیوں سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں, اگر کسی انسان نے لیتسام بس سننا نہیں نہ پڑھی تو اسے زندگی بھر سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ بدعت چیز کیا. کمال کیا شاطبی رحمت اللہ علیہ, کوئی چیز نہ ہوتی. شاطبی کا قصیدہ, ائمہ کی روایات کو جمع کرنا, پھر آپ کو جمع کرنا, فقہ مالکی میں ان کے تتابہ, حیران ہوں کہ آدمی بچہ پیدائشی طور پہ نابینا ہے اور اتنی کتابیں لکھی ہیں, اتنا کچھ لکھا ہے, اتنا کچھ لکھا ہے, کمال کچھ نہ لکھتے شاطبی رحمت اللہ علیہ, علیہ السلام بھی سننا کافی تھی ان کی. اور ابن الحاج امیر مالکی رحمت اللہ علیہ جو مدخل لکھی ہے آدمی ان دو کتابوں کو, تیسری کتاب مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی ہے الحق السری فی احکام المیت والغریب, الحق السری ہے ایسے ہی نام. یہ تین کتابیں آدمی پڑھے تب جا کر دماغ میں یہ بیٹھتا ہے کہ بدعت کیا چیز ہوتی. اپنے زمانے کی بدعات شاطبی نے لکھی ہیں, اس کے بعد ربنا آتنا فی دنیا کی دعا میں لوگ جملے بڑھاتے ہیں یہ بدعت, اور پھر کہتے ہیں جو بدترین بدعتیں گنوائی ہیں, کہتے ہیں وقت کی چیزیں نا اہلوں میں منتقل کرنا یہ بدعت ہمارے زمانے میں. باپ عالم ہے بیٹا اس سے بڑھ کے مفتی ہے, سبحان اللہ کیا کہنا, اسے مدرسے کا اہتمام ملا, اسے مدرسے میں شیخ العزیز سن گیا, کیا کہنے سبحان اللہ. اچھی سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے والد نے ایک محنت کی, ایک جگہ بنائی اور بیٹا ہے, خیال رکھے گا, دوسروں سے زیادہ درد بھی ہے اور علم بھی اللہ نے والد سے بھی بڑھ کے دیا. ایک یہ ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں, کیونکہ باپ بڑا آدمی تھا لہٰذا بیٹے کو اس کی جگہ پہ آنا ہے, اور کوئی نہیں آ سکتا. شاطبی رحمت اللہ آج کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ بدعت, بڑی اچھی بات اس پہ کی, بڑی اچھی بات مفتی منیب صاحب نے کی. مفتی منیب صاحب کا جس بھی گروہ سے تعلق ہو, فتح جنگ روڈ پہ ایک ہیں پیر صاحب, انہوں نے پنڈی میں کانفرنس بلائی, سارے اپنے مشائخ کو جمع کیا, جو بھی بدعات تھی سب ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ کسی طرح اہل سنت والجماعت کے اس گروہ کا تعلق جو ہمارا ہے یعنی بریلوی مسلک سے زندہ رکھنا چاہیے, اور صدارت کی مفتی منیب صاحب کی. مفتی منیب صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ اگر اس مسلک کو زندہ رکھنا ہے, خانقاہوں اور مدارس کا تحفظ چاہیے اور بریلوی مکتبہ فکر کو باقی رکھنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ خانقاہوں میں جو مشائخ آتے ہیں اور مدرسے میں جو مؤتمن بنتے ہیں سب میرٹ پہ بناؤ, میرٹ کے علاوہ کسی کو ہو جانا. یہی چیز لے ڈوبی تھی ان چشتیہ نظامیہ کو. مفتی صاحب اگرچہ وہ کسی اور چیز سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا جو اہل ہے اس کو لاؤ, نہ اہل ہے لہٰذا بیٹا ہے لہٰذا اس کو دے دی جائے. شاطبی رحمت اللہ علیہ نے بدعت کے بخیر دے دے ایک ایک چیز دیتے ہیں, یہ بدعت ہے. یہ ذکر بلجار دو طرح کا ہے, ایک ذکر بلجار تھا مشائخ کرواتے تھے تعلیم کے لیے, چشتیوں میرا قادری اضراف میرا, کسی کو کوئی نہیں بلاتا, وہ کسی مریض کو تلقین کرتے تھے کہ دیکھو یہ ذکر اس طرح کرو جاؤ, بس ختم ہوئی بات, علاج تھا. ایک یہ ہے کہ سب کو بلا لیا جائے, جمع کر دیا جائے, بھی کیوں جمع کر رہے ہو, کیا تماشا ہے. شریعت نفل کے لیے اجازت نہیں دیتی جمع کرنے کی, آپ فکر کے لیے جمع کر رہے ہیں, یہ وہ بدعات ہیں. اور اس سے اس کے بعد جو حضرت نے فرمایا نا کہ وہ یوسف اور محمد کا قول معتبر ہے اور گل حسن نوری کا نہیں رحمہ اللہ, اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کہنا ہمارے حضرت یوں کرتے تھے, حضرت یوں کرتے تھے, حضرت یوں کرتے, حضرت اگر بدعت میں مبتلا تھے تو تمہیں بھی اس بدعت کے راستے پہ چلنا ہے. صاف کہو کہ ہمارے مشائخ معصوم تھے. شیعہ کہتے ہیں क्या कहते हैं हमारे इमाम आसिम खत्म हुई बात तुम भी कहो लेकिन अमलन अब हालत यही है कि जैसे अपने अपने बुजुर्गों को बिल्कुल मासूम मानते हैं उनके अफवाह उनकी बातों की तौजीह करते रहेंगे ये कभी भी नहीं मानेंगे कि हजरत से भी बिदअत हो सकती थी ये चीजें ठीक नहीं इसीलिए हाजी इमदादुल्लाह का मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का वो नुस्खा 1883 का और 1886 का हमने देखा जिसमें हजरत ने लिखी थी बात चीजें ऐसी मुआशी रहमतुल्लाह गंगोई रहमतुल्लाह के पास जब वो आया तो दरना चूल्हे में डाल दो हाजी साहब को चाहिए हमसे पूछ के शरीयत पे अमल करें कोई नहीं मानता ये अब जब से ये तासुर चला है बिदआत का ये चीजें ऐसी हैं इसी तरह हजरत मुजद्दद अल-फिज़ानी रहमतुल्लाह जो फरमाते हैं ना कि देखो दोनों तरह होता है नूर अनवार बरकत इसको भी नजर आती है उसको भी नजर आती है दोनों में फर्क है अहले बिदअत के लिए ये राह मसदूद हो जाती है कुहावा के सुनाता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीर भी सर झुकता है और मुरीद भी हजरत मुजद्दद अल-फिज़ानी रहमतुल्लाह एक और जगह लिखते हैं حضرت فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب میں دیکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ انہیں دیکھ لے بعض اوقات اپنا خیال مجسم صورت میں آ جاتا ہے اور خیال میں وہ شکل دیکھتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اپنے خیال کو دیکھ رہا ہے اس بھی کیا متاثر ہونا ہے یہ وہ چیز اسی لیے یہ جاہل صوفی پھر اسی بنیاد پر خواب میں سنا اپنا وقت جب واقع ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ ملکوں میں انقلاب کی بنیاد ان خوابوں پہ رکھ دیتے ہیں پر اللہ کی مخلوق کو تباہ کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ مشائخ میں چل چل مجدد رحمت اللہ کو پڑھا ہوا ہونا تو عقل ٹھکانے رہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں جا کے اہل حق کو بھی چیز پیش آتی ہے اہل باطل کو بھی چیز پیش آتی ہے پر کام کرنا ہے یہ شیخ بتاتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں سندھ کے ایک خاندان ہے سندھ میں کھوتو بڑے بڑے اچھے لوگ اس میں گزرے ہیں خیر ان کی کیا خاندان کی باتیں کرنی ان میں امین کھوتو تھے غالباً جب اپنے انہیں وزیر بھی بنا لیا تھا بعد غالباً یاد پڑتا ہے اس فیملی سے کوئی تھے یہ تھے یا کوئی اور تھے امین کھوتو جو تھے یہ تقسیم پاکستان سے بھی پہلے وہاں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عشق اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جب روس میں اپنی قید اور یہ چیزیں روس کی جلا وطنی قید تو نہیں تھی جلا وطنی ختم ہوئی اور حضرت کو واپس یہاں بلایا گیا ہندوستان تو وہ پاگل دیوانے تھے حضرت کی محبت میں اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ بڑے انقلابی جذبات تھے پھر وہ کمیونسٹوں کے نظام کو دیکھ کے چکے آئے ہوئے تھے اس لیے کمیونسٹوں نے اور انہیں جو بھی متاثر کیا یعنی کہ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے لیکن امین کھوتو جو تھے وہ بہت بہت عزت کرتے پاکستان بن گیا تو ایک مستقل جو دیوبند میں مکتب فکر تھا جو شیخ النور اللہ مرکدو کا اور شیخ النور اللہ مرکدو یہ ایسی شخصیت تھے جس پہ دیوبند جمع رہا بس اس کے بعد یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج تک نہیں مل کے بیٹھ سکے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نقطۂ اتصال تھے ان سب کا اور حضرت رحمت اللہ علیہ میں کمال تھا ہندوستان میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے حضرت شیخ الہند نبر اللہ مرکدو نے معاملے کو محسوس کیا اور علی گڑھ تشریف لے گئے اور علی گڑھ سے جو گمراہی پھیلی ہے اس گمراہی کے اثرات 1970 اور 1975 تک رہے ہیں یہ ایوب خان یہ یایا وغیرہ وغیرہ یہ اس زمانے میں جتنے سیکٹری تھے کہ بڑے بڑے لوگ یہ علی گڑھ کے تو پڑھے ہوئے تھے یہ علی گڑھ والوں ہی کی یونیورسٹی کی دین تھی ماشاء اللہ جو اب تک ملک پہ مسلط ہیں آئینی قوانین اور یہ وہ تو حضرت شیخ الہند نبر اللہ مرکدو کے بعد ان کا جو ایک مشن تھا کہ ملک کو آزاد کرائیں اس میں حضرت معاذ بن جبیر رحمۃ اللہ کا اپنا کردار تھا تو امین کھوتو صاحب جو تھے ان کو حضرت سے بڑا تعلق حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کے بعد جو ان کی جگہ پر حدیث پڑھانے آئے وہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ تھے انور شاہ صاحب رحمت اللہ کے بہت بڑے بڑے شاگرد تھے ان میں سید اکبر آبادی تھے سید اکبر آبادی 1908 میں پیدا ہوئے اور इंतकाल अभी उनका हुआ 1984 में मई 84 में 84 में इंडिया मेरे सारा और उस जमाने में अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह से पढ़ के देवबंद में कनाडा चले गए और वहां जाके इंग्लिश पढ़ी और फिर दिल्ली वालों ने बुलाया अंग्रेजों ने सिर्फ टिप्सन कॉलेज था उसमें उन्हें प्रोफेसर लगाया और ज़ियाउल हक़ ने भी उनसे पढ़ा तो ज़ियाउल हक़ बड़ी इज्जत करता था इसी के जमाने में पढ़ा था हजरत से तो वहां सैयद अकबर आबादी के लिए ज़ियाउल हक़ ने बड़ा जोर लगाया जो पाकिस्तान आए वो नहीं आए उन्होंने कहा कि तुम्हारा इस्लाम है ना ये तुम ही इसे नाफिज कर लो और जानो हम इस मुल्क में नहीं आते उनकी बेटी थी कराची में तो उन्होंने कहा आप बहुत बीमार रहने लगे हैं आबो हवा की तब्दीली की वजह से आइए तो तशरीफ लाए अपनी बेटी से मिलने अल्लाह ने तकदीर ऐसी लिखी थी कि कराची में इंतकाम हुआ दारुल उलूम कराची के हाथे में दफन अभी भी उनकी कब्र है उन्होंने एक किताब लिखी मौलाना बैदुल्ला सिंधी उलूम-ओ-अफ़काह ये किताब जब पाकिस्तान पहुंची तो अमीन खोसो ने पढ़ी इन्हें बहुत पसंद आई इन्होंने कहा या अल्लाह हजरत सिंधी रहमतुल्लाह जो चले गए अब उनकी ज़ियारत कहां होगी जिससे ये किताब लिखी है खुदाबंदा वही कहीं मिल जाए कराची में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि सैयद अकबर आबादी जिन्होंने ये किताब लिखी है हैदराबाद आए हुए हैं अमीन खोसो करोड़ों पति आदमी नंगे पांव चल पड़ा हैदराबाद इतना दीवाना हैदराबाद पहुंच के पता चला कोई नहीं आया बड़े परेशान हुए खोसो साहब खुद भी लिखते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन फजर के बाद ऐसी मुराकबे में बैठा हुआ था ये है जो मुजद्दद रहमतुल्लाह कहते हैं ना तस्वीरें नजर आती ये इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि तसव्वुफ में ये चीजें पेश आती हैं कोई इतनी घबराने की बात नहीं ना अपने आप को कुछ समझने की बात है अमीन खोसो कहते हैं कि मैं मुराकबे में था सुबह की नमाज का जिक्र कर रहा था देखता हूं तो मौलाना अब्दुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह सामने खड़े तो मैं तो पागल हो गया जी चाह कि हजरत के पांव चूमूं उठूं तो जिस्म इतना बोझ उठा ना जाए हजरत हंसते रहे उनसे फरमाया अब जिस आदमी की तलाश में ना वो लाहौर आया हुआ है तो मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने आप को उठाया और हजरत गायब हो गए कहते थे कि मैंने फौरन बच्चों को कहा कि जल्दी करो मुझे लाहौर जाना ट्रेन जो चल रही थी चढ़ गए लाहौर आए उस जमाने में नेमत कदा होटल था अनारकली बड़ा अच्छा होटल गिना जाता था कहते हैं अब नेमत कदा में आके ठहर गया परेशान कि अब जाऊं कहां सैयद अकबर आबादी जिन्होंने किताब लिखी है हजरत वो फरमा गए हैं तो लाहौर अब किससे पूछूं अगले दिन जुमा था जुमा पढ़ने चला गया तो जुमा पढ़ा उन्होंने शेरा वाला में मौलाना अब्दुल्ला अनवर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे मौलाना अब्दुल्ला अनवर साहब ने अमीन साहब को पहचान लिया जुमे के बाद जब फारिग हुए तो अमीन साहब का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि अमीन साहब आज आपको एक शख्सियत से मिलाते हैं हिंदुस्तान से आए मैंने कहा कौन उन्होंने कहा ठहरे तो सही मिलाता हूं सफों में ले गए और कहा ये हैं सैयद अकबर आबादी हिंदुस्तान से आए तो लिपट गए रोने लगे और कहने लगे सुबह आज हजरत सामने आए थे हजरत ने उनसे फरमाया था कि इनको ढूंढ रहा है वो लाहौर आया हुआ है और बस चिमट गए खुशी से और कहने लगे जो शेख ने कहा था वो सच कहा आप कब आए क्या हुआ उनके चंद दिन हुए मैं यहाँ लेक्चर कुछ देने आया था पाकिस्तान ये ऐसे सूरतें नजर आती अहले हक में हालात ठीक हो अकीदा ठीक हो कोई मसला नहीं ऐसे हो जाया करता है और अकीदा गलत हो हालात गलत हो तो फिर शैतान मुजस्सम सूरत में सामने आ जाता है फिर कहता है फलां कब्र पे चले जाओ और वहां पे इतना न्याज नजर आएगा वो ले लेना फलां जगह चले जाओ एक जगह खोद लो और वहां से तुम्हें ये चीज मिल जाएगा आदमी उसको हकीकत समझता है पैसा मिलता है हराम की चीजें मिलती हैं और बहुत सी चीजें मिलती हैं ऐसी उसको हकीकत समझता है हालांकि वो गुमराही शायद आप में से जो बच्चे हैं ना पढ़ने वाले इनको एक बात बता दें बस उससे और भी वजाहत हो जाएगी एक मुकदमा था उस सिलसिले में हम मरी गए तो बच्चों मरी में चौक में जब पहुंचे तो जाहिर है गर्मियों के मौसम में ट्रैफिक वहां रुकी होती है तो एक लड़का खड़ा था और उसने अजीब व गरीब चीजें पहनी हुई थी बहुत अच्छी सेहत उसकी बड़ा अच्छा था दूसरा और उस पर नजर जब पड़ी तो उसकी वजह से हम देखते रहे है क्या कोई जितनी लड़कियां आती थी उसके पास चली जाती चलती लड़की भी उससे बात करती चले गए अपना काम फारिग हुए वापस आए तो वापसी में उसकी जीभ एक जगह खराब थी हमें मौका चाहिए था उससे बात करने का हमने उससे पूछा क्या हो गया कहने की गाड़ी खराब हो गई हमने कहा आप हमारे साथ आए हॉस्पिटल में ठहरे और गाड़ी के लिए वहां से बंदा भेज देते हैं वो आया आना आना जो खिदमत हो सकती थी इसलिए की बात असल में पूछती थी तो हमने सोचा कि भाई मसला क्या है लड़कियां तुम पे मरती क्यों वो हंस पड़ा कहने लगा जी कैसे पता मैंने कहा मैं देखता रहा हूं ये तमाशे ये बताओ मसला असल में क्या कोई नमाज नहीं हमने नमाज पढ़ी बिल्कुल नहीं पढ़ी कोई ताल्लुक नहीं सोना पहना हुआ है हाथों में कड़े पहने हुए हैं तो उसने कुरान की एक आयत बताई उससे कहा वो जो आयत है ना मेरे पीर ने मुझे चिल्ला करवाया था और 1,25,000 मरतबा मैं रोजाना उस आयत को पढ़ता तो अब वो मेरे में ऐसी है कैफियत पैदा हो गई है कि मैं जिस पे भी नजर करूं बुलाना चाहूं तो कुरान आ जाता तो मुझे फिर समझ आई कि अल्लाह ने कहा युजिल्लु बिही कसीरन कुरान से बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते ये होती है बात किसी आदमी सोचे कि किसी बिदती के हत्थे न चढ़ जाए वरना अपने आप को भी खराब करेगा और दूसरों को भी इसमें मकतूब में सब में हजरत रहमतुल्लाह कुछ बातें रहती हैं अंदर